ہیں توبہ مانگتے ہیں کہ تم توبہ کرو, یہ مطلب ہے اس کا. اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے, مطلب اللہ توبہ کے لیے, توبہ قبول کرنے کے لیے, اور آپ اس کے سامنے توبہ کریں اس کے لیے اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور ایک عام مطلب ہے جس کو تقریباً اکثر محدثین نے لیا ہے, سمجھا ہے اور سمجھایا ہے کہ اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, مطلب اللہ دامن رحمت وا کرتے ہیں, اللہ پاک مغفرت اور رحمت کرنا چاہتے ہیں, یہ مطلب ہے. تو اب حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے, یعنی رات میں اللہ پاک رحمت اور مغفرت عام فرماتے ہیں, اس لیے تاکہ دن میں گنہگار بندے رات کے وقت توبہ کر لیں, اور پھر دن کو بھی اللہ پاک اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں اگر کسی سے گناہ ہوا ہے تو وہ دن میں اللہ پاک کے سامنے توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. طلع یطلع, طلوع کے معنی آتے ہیں نکلنا, طلوع ہونا, ستاروں کا نکلنا, سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, اس سب کے لیے طلوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی یہ مستعمل ہے. عربی کا ایک محاورہ بھی ہے, جب حالات بدلتے ہیں, حالات کے تغیر کے وقت میں, تبدیلی کے وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. اذا طلع سہیل رفع کیل ووضع کیل, کہ جب سہیل طلوع ہوتا ہے, ایک ستارہ ہے آسمان میں, جیسے مریخ ایک ستارہ ہے, مشتری ایک ستارہ ہے, عطارد ایک ستارہ ہے, ایسی سہیل بھی ایک ستارہ ہے آسمان میں. تو شاعر کہتا ہے, یہ محاورہ ہے یہ, کہ اذا طلع سہیل رفع کیل ووضع کیل, کہ جب سہیل نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ایک کیل اٹھایا جاتا ہے, پیمانہ, اور ایک پیمانہ رکھا جاتا ہے. مطلب حالات جب بدلتے ہیں تو لوگوں کے احوال بھی بدل دیتے ہیں, لوگوں کے احوال بدلتے ہیں. زمانے میں جب تبدیلی آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں وہ مالدار ہو جاتے ہیں, کچھ مالدار ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. تو اس طرح سے تبدیلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو بہرحال طلع یطلع کے معنی آتے ہیں طلوع ہونا. تو یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو مغرب سے, یعنی ایک واقعہ ایسا پیش آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے, ان کے آنے کے بعد میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ایک دن سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کے. روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے, تو پھر ایک دن کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. اس وقت تک یہ توبہ کے قبول کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور اللہ پاک کا جو یہ سلسلہ ہے کہ رات میں بھی آپ رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں, دن میں بھی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں, یہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے. یہاں پہ جو لکھا ہے توبہ قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو, قرآن پاک میں ایک آیت ہے اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے, یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اس میں بتایا گیا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی, اور اس سے مراد یہی ہے کہ سورج جو ہے وہ بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا. اس وقت یہ ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها, آدمی کا ایمان لانا پھر مفید نہیں ہوگا. یا ایمان والے اگر ایمان لائے ہوئے ہیں تو ایمان کے بعد جو نیکی ہوتی ہے اب ان کی نیکی اور توبہ قبول نہیں ہوگی, یہ اسی وقت تک سلسلہ چلے گا. تو اس آیت کے اندر بھی اس مفہوم کو بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا رہتا ہے, یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. یعنی اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہما وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں, اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے, دن ہو یا رات ہو. ہر وقت اللہ پاک بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اس حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ پاک کی ایک صفت حلیم ہے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے. اللہ پاک بندے گنہگاری کرتے ہیں، بندے معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک چاہے تو ان کو اسی وقت سزا دے کر ہلاک کر دیں، ان پر عذاب مسلط کر دیں، لیکن اللہ پاک ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتے، اللہ پاک ان کو سزا میں گرفتار نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کتنے حلیم ہیں، کتنے حلیم ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیے تک بکتا ہے، ابن آدم مجھے گالیے تک بکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے کیا کیا کہتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں زمانہ کیسا آ گیا، زمانے کی تبدیلی کیسی آ گئی، اللہ کہتے ہیں یسب الدہر، زمانے کو گالی بکتا ہے. حالانکہ زمانے کو گالی بکنا مجھے ہی گالی بکنا ہے، کیونکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں. تو بعض مرتبہ تو اس سے آگے کی بات بھی لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان رحمت اور شان حلم ایسی ہے کہ اللہ پاک فوراً عذاب نہیں دیتے، سزاؤں میں گرفتار نہیں کرتے، اللہ پاک معاف کرتے رہتے ہیں. تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات حلیم ہے، اللہ بہت بردبار ہیں، اللہ بہت برداشت فرماتے ہیں، توبہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اگلی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. اللہ تعالی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو شخص توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ پاک قبول کر لیں گے. اس حدیث میں توبہ کی آخری حد بتا دی گئی، توبہ کب تک قبول ہوگی. تو ابھی تو نہیں نکلا نا سورج، تو لہذا ہمیں توبہ کرنی، خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس توبہ کرتے، اللہ توبہ، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. یقین جانیے کہ اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے معافی مانگو میں خوش ہوں گا، میں تمہیں دوں گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کروں گا، تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا، خوشحالی بڑھا دوں گا، بارش برساؤں گا، باغات کے اندر فصل آ جائے گی، پھلوں کا اضافہ ہو جائے گا. توبہ اور استغفار کی سب برکات ہیں. بندے کی عادتوں میں ایک عادت توبہ اور استغفار کی رہے، یاد رکھو بندہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا. بندے کی عادتوں میں ایک عادت اگر توبہ اور استغفار کی رہے تو وہ بندہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا. اس کی توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت خاصہ اس پر متوجہ رہے گی اور اس کو ڈھانپتی رہے گی، گھیرتی رہے گی. بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان بس اب ہلاک ہوا، اب ہلاک ہوا، اب تباہ ہوا، برباد ہوا، لیکن اس کے پاس اگر یہ عادت ہے، توبہ والی عادت ہے، تو اللہ پاک اس کو ہلاکت سے بچا لیتے ہیں. کفار مکہ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. حضور کو ستایا، نکالا، صحابہ کو مارا، اسلام سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے. کوئی اسلام کی طرف آتا تو پورے طور پر پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن قرآن کریم نے کہا کہ ان کے اندر ایک عادت ہے کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو اللہ سے استغفار کرتے تھے. استغفار کی برکت سے اللہ نے ان پر عمومی عذاب نازل نہیں فرمایا، ورنہ ان کے گناہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ عذاب نازل کرو جیسے پہلی امت پہ عذاب آیا. حضور سے کہتے تھے، وہ مطالبہ کرتے تھے عذاب کا. اور یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ پہلی امتوں میں کسی نے بھی اگر ایسے نبی سے مطالبہ کیا فوراً عذاب آیا ان پہ، عذاب میں گھیر لیے گئے. کفار مکہ کے یہ کہنے کے باوجود ان پر عذاب نہیں آیا. دو وجہ اس کی لکھی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دو وجہ اس کی لکھی، ایک تو یہ کہ حضور ان میں موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے اللہ پاک ان پہ یہ عذاب نازل نہیں کر رہے. دوسری وجہ کہی کہ ان میں ابھی استغفار والی بات ہے، ٹھیک ہے، حضور کو نہیں مان رہے، بہت بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بات ہے، جب طواف کرتے تو استغفار کرتے تھے وہ لوگ. تو اس استغفار کی بنیاد پر بس اللہ نے ان کو چھوڑے رکھا، اور ایک وقت آیا کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد، اکثریت کی تعداد، اب اسلام میں داخل ہوئی، مسلمان ہوئے. فتح مکہ سے پہلے ایک بڑی تعداد ہوئی، پھر ایک بڑی تعداد فتح مکہ کے بعد ہو گئی، بڑی تعداد، بڑے بڑے مخالفین فتح مکہ کے بعد دعوان اسلام سے وابستہ ہو. اکریمہ ابن ابی جہل، ابو جہل جو حضور اور صحابہ کے اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، کون؟ ابو جہل. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع مسلمان ہوئے. حضرت وحشی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، وہ مسلمان ہوئے. اور بھی بڑے بڑے کفار، ابو سفیان، اکثر بڑی جنگیں انہی کی بنیاد پر ہوئی ہیں مسلمانوں سے. ان کے بیٹے ان سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر یہ بھی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر. تو استغفار ایسی چیز ہے، توبہ ایسی چیز ہے کہ بندے میں اگر یہ چیز موجود ہے، اس کی عادت موجود، وہ بندہ ہلاک نہیں ہو سکتا. استغفار کی عادت ڈالو. میں نے پہلے بتایا تھا روزانہ 300 دفعہ استغفار کی عادت ڈالو، اس کے معنی پر غور کرتے. معنی کیا؟ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف کر دو. یہ ہر استغفار کے معنی میں یہی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آپ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. تمام استغفار میں ان کے الفاظ ہیں، ان کے جو صیغے ہیں، اس میں آپ کو یہی مفہوم ملے گا. تو اتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب علی، جو شخص سورج کے مغرب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ توبہ قبول ہونے کی میں نے بتایا آخری حد ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت کچھ لوگ نابالغ بھی تو ہوں گے، نابالغ تو مکلف نہیں ہے، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو مکلف نہیں، جیسے کہ مجنون ہیں، جن کو ہوش نہیں رہتا ہے، ایسے لوگ ہیں، وہ مکلف نہیں ہے. ان کو اگر بعد میں ہوش آیا، یا جو نابالغ ہیں وہ اس واقعے کے بعد میں بالغ ہوئے، پھر وہ توبہ کریں گے، تو اب ان کی توبہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اب اس میں آپ سمجھیے، اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے، تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے کے وقت بالغ ہوں گے، ان کی توبہ تو پھر اس کے بعد میں قبول نہیں ہوگی. اگر وہ کافر ہیں تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، مومن ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس واقعے بعد، جو بالغ ہیں. لیکن جو نابالغ ہیں یا مکلف نہیں ہیں، یا جو اس کے بعد پیدا ہوں گے، اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے، یعنی علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ طلوع شمس من مغرب کے بعد، یعنی مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا، اس کے بعد قیامت تک توبہ کا دروازہ بند، لہذا یہ حکم سب کے لیے ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو بالغ تھے، ان کا ایمان قبول نہ ہوگا. اس واقعے کے وقت جو بالغ تھے، ان کا ایمان تو قبول نہ ہوگا، لیکن اس کے بعد والوں کا ایمان قبول ہوگا، اس کے بعد والوں کا ایمان قبول ہوگا، یہ کہتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں سب سے آسان تشریح اور جس رائے کو پسند کیا گیا اکثر لوگوں نے، علماء نے، وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رائے ہے جس کو انہوں نے کئی دوسری تفسیروں سے نقل کیا ہے، غالباً روح المعانی جو ایک مشہور تفسیر ہے اس سے نقل کیا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ فرماتے کہ جب لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے اور اس کی ہول نہ کی ذہن و دماغ سے نکل جائے, کیونکہ ایک عجیب واقعہ ہوگا, سورج یہاں سے نکلتا وہاں سے نکلے گا, اور اس سلسلے میں حدیثیں ہی موجود ہیں یہاں تک موجود ہے کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی, تو ایک دہشت کا ماحول ہوگا, ڈر کا ماحول ہوگا, ہول نہ کی ہوگی لوگوں کے ذہنوں میں. تو آج فرماتے ہیں کہ جب یہ ہول نہ کی ذہنوں سے نکل جائے گی اور اس واقعے کو لوگ بھول جائیں گے, اس وقت پھر لوگوں کی توبہ قبول ہونے لگے گی. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے, یہ بات سمجھ میں بھی آتی, کیونکہ ایسے نہیں کہ اس کے بعد دنیا فوراً آنن فان ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ابھی کافی دنوں تک رہے گی دنیا. لیکن علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے, دجال کا ظاہر ہونا, یاجوج ماجوج کا نکلنا, حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون, حضرت مہدی کا آنا, امام مہدی کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کا آسمان سے اترنا, اور پھر دنیا میں مسلمانوں کی خلافت کا قائم ہونا, خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ, اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ہی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے, حضرت مہدی کی سرکردگی میں اور ان کی ماتحتی میں کفار سے جنگیں ہو رہی ہوں گی, بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, اور امام مہدی کے ساتھ امت کا وہ طبقہ جو جان اور مال کے ساتھ ہمیشہ اپنے اللہ کے لیے اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے, تلاش میں رہتا ہے کب مجھے اللہ کا حکم ملے اور میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جان کو اپنے مال قربان کروں, امام مہدی کے ساتھ وہ لوگ مل جائیں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور وہ پھر کفار سے جہاد کرتے ہوئے ہوں گے, اور سو دنیا کی جو بڑی بڑی جنگیں ہیں اس وقت ہوں گی. ایک دو عالمگیر جنگیں ہو چکی ہیں, لوگوں نے ان کا نمونہ دیکھا ہے, لیکن اس وقت کی جنگیں اور خطرناک ہوگی اور ہولناک ہوں گی, اور یہ جو ظالم جو ظلم کر رہے ہیں یہ اپنے ظلم و سکھ اور زیادہ آگے نکل جائیں گے, یہ تو اس ظلم کے کچھ نمونے دکھا رہے ہیں. وہ عجیب و غریب صفاقی ہے کہ صاحب معصوموں کے گھروں پر پہلے بمباری کی جاتی ہے, ایئر اسٹرائک کے ذریعے سے اس کو بالکل تہس نہس کر دیا جاتا ہے, زمین سے گرا دیا جاتا ہے, نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے, نہ عورتوں کو دیکھا جاتا, نہ ضعیفوں کو دیکھا جاتا, پھر چاروں طرف سے گھیرا جاتا, پھر توپ اور ٹینکوں سے گولہ باری کی جاتی ہے, اور چن چن کے جو کچھ رہ گئے نشانات ان کو ختم کیا جاتا ہے, پانی سے ترسایا جاتا ہے. اس ظلم کی مثال آپ کو بہت کم ملے گی تاریخ کے اندر. پانی تو دشمنوں سے بھی نہیں روکنا ہے, لیکن یہاں معصوموں سے پانی کو روکا جاتا ہے. ہماری اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ جب بھی کوئی سریا اور کوئی لشکر روانہ ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو نصیحت فرماتے, یا حضرات خلفائے راشدین نے جو نصیحتیں کی ہیں, تو آپ ان کو پڑھیے, وہ جنگی اصول ہیں اسلام کے. ان میں بتایا جاتا ہے بھائی کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, ضعیفوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, درخت کو نہیں جلانا, کیونکہ درخت منافع کی چیز ہے, تو درخت کو جلانے سے منع کیا جاتا تھا. اور درخت جلنے سے ایک یہ بھی ہوتا ہے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہوتا, بھائی پتہ نہیں سب کچھ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا, خوفناکی کا عالم عام لوگوں کے. بھائی جنگ فوج سے ہے, فوج سے مقابلہ کرو, آپ کرو, آؤ میدان میں, نہتوں کو مارنے کا کیا مطلب؟ یہ بزدلی کی انتہا ہے, انتہا, اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہوتی. انسان کے پاس جب طاقت نہیں ہوتی تو کمزور بات اٹھاتا ہے, وہ انہیں پتا ہے کہ سامنے والے ہاتھ آئیں گے نہیں, اور ہاتھ آئیں گے تو وہ شیر ہیں, جس لگائیں گے شیروں کی طرح. ان کے پاس بھلے کچھ نہ ہو لیکن زخمی شیر بھی شیر ہوتا ہے, انہیں پتا ہے, اور وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ یہ لوگ برائیوں سے محبت کرتے ہیں. وہ تلاش میں رہتے ہیں ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا مقصد زندگی وہ ہوتا ہے. اس لیے پتا ہے یاد نہیں آئیں گے تو نہتوں پر اتنا مارو اتنا مارو کہ دنیا میں پھر ایسی سوچ ہی ختم ہو جائے, ایسا ظلم کرو. اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا, اور اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ کو کوئی ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے, کوئی ایک واقعہ کہ مسلمان اگر کہیں پر غالب ہوئے ہیں, فاتح ہوئے ہیں, انہوں نے ایسا کیا ہو, کہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو امام مہدی آئیں گے, اور مہدی جب آئیں گے تو اس وقت جنگیں ہو رہی ہوں گی, اور اسلام کے چاہنے والے وہی حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اللہ سے محبت کرنے والے, جان اور مال کی قربانی کرنے والے, ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوگی. اور جیسے نفاق کا دور ہے, آج بھی منافقین ہیں, حضور کے زمانے ہی منافقین تھے, اس وقت بھی منافقین کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو انہیں کا ساتھ دے گی, کفار کی طرف چلے جائے گی, ان کو اس میں چلے جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. امام مہدی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ آج بہت سے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. محمد علی جونپوری نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, جس کے ماننے والے ہندوستان میں مختلف جگہ ہیں, اور یہاں چن پٹن وغیرہ میں بھی, یہاں پر ایک دائرہ ہے باقاعدہ, ان کا اپنا محلہ ہے, اپنا علاقہ ہے, بڑی تعداد میں ہمارے یہاں بھی بنگلور میں بھی ان کے بہت سے لوگ بسے ہوئے ہیں, رہتے ہیں. ان کے جو عقائد و خیالات ہیں محمد علی جونپوری کے, مہدوی لوگوں کے, تو ہمارے علماء اکرام کا یہ صاف فتویٰ ہے, لکھا ہوا ہے کفایت المفتی کے اندر, ان کے جو پورے خیالات, اس کی لسٹ سامنے, اس کو سامنے رکھ کر, کہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, دائرہ اسلام سے خارج, لہذا ان کے ساتھ مناکحت نکاح بھی جائز نہیں ہے, اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا, ہمارے میسور جاتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, راتوں کو جاتے ہیں, بہت سے نوجوان چن پٹن میں تیتر کھائیں گے, ٹیر کھائیں گے, اکثر ہوٹل ان کے انہی کے ہیں, وہاں پر وہ انہی کا ذبح کیا ہوا ہوگا. وہ گوشت کے بارے میں پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں, اگر شک بھی ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہو جب تک اس کے حلال اور پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. اور یہاں تو ہمیں سراسر نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہوٹل ہیں, وہی ذبح کر رہے ہوں گے, تو ذرا احتیاط کریں اس کی. تو حضرت امام مہدی کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں ان کے ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں. اللہ نے چاہا تو کسی دن موقع ہوا تو پوری تفصیل بیان کروں گا, اب تو مختصر میں بتا رہا ہوں. مثلاً اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے, ان میں سے ایک یہ کہ حضور کے عالم میں سے ہوں گے. ان کا نام مہدی لقب ہوگا, نام محمد ہوگا, ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا جو حضور کی والدہ کا نام ہے. حجر اسود اور چاہے زمزم جو کنواں ہے, اب تو بند کر دیا گیا مگر اس کی نشانی ابھی تک موجود ہے, اس کے درمیان وہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہوں گے, وہیں سے پھر ان کی بیعت کا آغاز ہوگا, اور وہیں سے شہرت ہوگی, اور وہیں سے لوگ چوک در چوک ان سے ملیں گے, جڑیں گے, ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے, اور پھر وہ کفار اور مشرکین جو ہوں گے دنیا میں غالب, بڑی طاقتوں والے, ان کے مقابلے میں آئیں گے. اور اس وقت جیسا چل رہا ہوگا دنیا کا نظام طاقت کے حساب سے, وہ ساری چیزیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے. اس سے پہلے مسلمانوں کی کچھ جماعتیں کفار سے بھیڑ رہی ہوں گی, یعنی مٹ بھیڑ ہوگی, جنگ ہو رہی ہوگی, اور اسلام پسندوں کا گروہ ہوگا وہ حضرت کیا ساتھ آ کے جڑ جائے گا. حق پسندوں کا گروہ جہاں جہاں بھی ہوگا وہ حضرت کے پاس آ کے جڑ جائے گا. انہی کے زمانے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. کہاں نازل ہوں گے تو ہی بتایا گیا, دمشق کی جامع مسجد. اس ضروری نہیں اب جو ہو وہی ہو, ہوتا تھا اس وقت دوسری شکل میں ہو. دمشق سے مراد سیریا, ملک شام جس کو بولتے تھے. شام اصل میں بٹ گیا, پہلے ملک شام بہت بڑا ہوتا تھا, اب جو اسرائیل ہے, فلسطین ہے, اور جارڈن ہے, لبنان ہے, یہ سب, اور سیریا, یہ سب ملک شام تھا. اب اس کے اتنے سارے حصے ہو گئے, فلسطین الگ ہوا, اور فلسطین کے بھی پھر اتنے سارے حصے ہو گئے, اسرائیل نے اکثر مار لیا, بڑی مشکل سے لبنان الگ ہوا, چالیس لاکھ مسلمان تقریباً اس کے اندر موجود ہیں، جارڈن الگ ہوا، اردن الگ ہوا، اور رہ دے کے غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک کا جو ایریا ہے، فلسطین کی اتھارٹی جہاں پر حکومت کرتی ہے محمود عباس کی، یہ اسرائیل نواز حکومت ہے، یہ اس پر کبھی اعتماد نہ کیجیے. اور اب اس کا پلان یہی ہے کہ غزہ کے حماس جو وہاں پہ ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں جن سے ان کی جنگ ہے، تو اس کا پلان یہی ہے کہ محمود عباس فل اتھارٹی کو وہ حصہ دے دیا جائے، ایک پلان اس کا یہ بھی ہے ختم کر کے. بہرحال جو بھی ہو وہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین جس طرح سے بٹ گیا، اس سے پہلے شام بٹ گیا، ملک شام. ملک شام کی راجدھانی دمشق جس کو آپ بولتے ہیں آج زمانے میں، پہلے اس کا نام دمشق یا دمشق یہ لفظ آتا ہے، تو اس کی جامع مسجد ہوگی، اس کی مینارے پر آسمان سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، حضرت امام مہدی سیوڑی لگائیں گے، وہاں سے آپ نیچے آئیں گے، اور وہیں سے پھر اب تک تو امام امت کے حضرت امام مہدی تھے، اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائیں گے، وہی خلیفہ ہوں گے پوری امت کے. ان کے زمانے میں دجال ظاہر ہوگا، سارے یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. دجال یہودیوں میں بہت مقبول ہے، وہ یہودیوں میں سے ہوگا، سارے کے سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پھر ان کا صفایا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر حکومت کریں گے پوری دنیا پر. ان کی حکومت جو ہوگی وہ عالمی حکومت ہوگی. ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ ختم ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ اتنے طاقتور اور اتنی بڑی قوم ہوگی کہ لڑائی سے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا ان سے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ذریعے سے پھر وہ ختم ہوں گے. تو یہ کچھ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں قیامت کے قرب کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آنے کے بعد یہ واقعہ آئے گا، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور میں نے بتایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے، کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا توبہ اس وقت کا دروازہ بند، لیکن بعد میں جب لوگ یہ واقعہ بھول جائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں سے اس واقعے کی ہول ناکی ختم ہو جائے گی، تو اب پھر اللہ پاک وہی سلسلہ شروع کر دیں گے توبہ کے قبول ہونے کا. اگلی حدیث دیکھیے. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ الترمذی. عبداللہ ابن عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندے کی روح اس کے گلے تک نہیں آ جاتی، یعنی عالم نزع کے طاری ہونے تک. بندے کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس کو حالت غرغرہ بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں حالت غرغرہ طاری ہے بھائی. بعد مرتا اس میں غرغرے جیسی کیفیت بھی آتی ہے، ایسے نرخرے کی سانس کھلنے لگتا ہے. تو فرمایا اس حدیث میں کہ جب تک بندے کی یہ حالت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتے، مطلب روح حلق تک پہنچ جائے، موت کا یقین ہو جائے، موت کے فرشتے نظر آنے لگیں، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے پہلے اللہ پاک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو موت کے وقت آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں. کیا فرمایا؟ موت کے وقت آدمی کی دو حالتیں ہوتی، ایک حالت یاس ہے. حالت یاس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں انسان زندگی سے مایوس ہو جائے، ظاہری اسباب کے درجے میں ایسی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر کہہ رہا جی نہیں سکتے، بس مرنے والے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا وائٹ خون ختم ہو گیا، ڈاکٹر نے بول دیا بچ نہیں سکتے آپ، ختم. تو ظاہری اسباب جتنے بھی ہیں وہ سارے ختم ہو گئے زندگی کے، یہ حالت یاس ہے. ظاہری اسباب ختم ہو گئے لیکن ابھی نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، برزخ کے احوال اس کے سامنے منکشف نہیں ہوئے، موت کے فرشتے اس کو ابھی نظر نہیں آ رہے، موت کا یقین اس کو جیسا ہونا چاہیے کہ بالکل عالم سامنے آ گیا برزخ کا، وہ اس کے سامنے نہیں آیا، اس سے پہلے پہلے یعنی اس حالت میں بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے بھی، حالت یاس جو ہے کہ ظاہری اسباب اگرچہ زندگی کے ختم ہو چکے ہیں اس کے، مگر برزخ کے حوال اس پر منکشف نہیں ہوئے، جیسے کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستے کسی کو ایسی حالت میں مبتلا فرما دے تو نا امید نہ ہو، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے خوب مانگے، جتنے دن بھی بچ رہے ہیں بس اللہ اللہ کرے، یہ کمانے کا وقت ہے، اللہ کو پانے کا وقت ہے، اللہ قبول کر رہے ہیں اس کی سب چیز. ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہاں پہ ایک صاحب تھے ہمارے ایک تعلق والوں کے، ان کے ایک رشتہ دار تھے، نوجوان ہی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، ان کا وائٹ خون بالکل ختم ہو چکا تھا. اب یہ تھا کہ وہ بس نہیں رہیں گے، ڈاکٹروں نے سب نے کہہ دیا نہیں رہ سکتے، سب ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو جیسے کہ کسی میت سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. میں ملنے کے لیے گیا ان سے الحمدللہ، تو میں نے اللہ پاک سے تعلق کی کچھ باتیں ذکر کی کہ یہ جو حالات اور کیفیات آتی ہیں، یہ زندگی کے اسباب ختم ہونے لگتے ہیں، ان میں بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو، زندگی سے مایوس ہو جائے، اللہ سے مایوس نہ ہو. ان کو اتنی تسلی ہوئی، اتنی تسلی، خوش ہو گئے کہ لگے اب کل کے بجائے آج ہی موت آ جائے، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جتنے دن بھی اس نے دیے ہیں میری توبہ کے لیے دیے ہیں، مغفرت کے لیے دیے ہیں، رحمت کے لیے دیے ہیں، اپنے سے تعلق استوار کرنے کے لیے دیے ہیں. تو ان کی پھر ماشاء اللہ العزیز اللہ سے تعلق کے ساتھ، اللہ سے مضبوط تعلق جو ہونا چاہیے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے بلاو آیا، اس حالت میں ان کی موت آئی. تو یہ حالت یاد جو ہوتی ہے اس میں بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس کا مطلب میں نے بتایا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں انسان زندگی سے مایوس ہو جائے، ظاہری اسباب بتا رہے ہیں کہ اب زندگی نہیں رہے گی، جیسے اس کی مثال میں نے دی اب دی. اس میں بالاتفاق مومن کافر دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی کافر بھی اگر کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو اس کا اسلام قبول ہے، مومن توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. دوسری حالت، برزخ کے احوال منکشف ہونے لگے، مثلا موت کے فرشتے نظر آئے لگتے ہیں، بالکل پورا یقین ہو جائے موت کا، تو اب یہ جو حالت ہے جس میں برزخ کے احوال نظر آنے لگتے ہیں اس میں توبہ قبول نہیں ہوگی، موت کی اس حالت میں، اس سے پہلے پہلے توبہ آدمی کر لے. اور قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ کیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ. ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، یعملون السیئات، گناہوں میں لگے ہوئے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب موت ان پر حاضر ہو جائے تو اب کہتے ہیں تُبْتُ الْآنَ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ مطلب یہی ہے کہ جب برزخ کے احوال منکشف ہونے لگے، یعنی روح یہاں تک آ گئی، حالت غرغرہ جس کو بولتے حدیث میں یہی مراد ہے، تو اب ان کی توبہ قبول نہیں. وللذین یموتون وهم کفار، کفر کی حالت میں جو مر جائیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں. اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت جب تک کہ بندے کی روح اس کے گلے تک نہیں آ جاتی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج كرب امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهلك اليهود والنصارى والمشركين، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وتمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.